السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں اسد حسن، ہمارے دو گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن اور ایڈیٹر ہیں بیجا چلانی۔ اس شو میں آپ سنا کرتے ہیں اہم ترین اور دن بھر کی اہم خبریں، اس کے اوپر پھر ہم ویوز اور نیوز میں تبصرے اور تجزیے شامل کریں گے، ساتھ ساتھ خصوصی فیچر رپورٹس، سپورٹس، ایجوکیشن، صحت، کئی ایک سیگمنٹ ہمارے اس نیوز شو کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور ان کالز کا ایک خاص چنک ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے جس میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-777-89 کے اوپر۔ ویوز آن نیوز کے بعد آپ ہمیں ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں تقریباً پاکستان کے وقت مطابق شام 7:50 پہ۔ اس وقت پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے یہ رپورٹیں آج کے اس شو کا حصہ ہیں۔
نقیب اللہ محسود کی برسی، اہم ملزم راؤ انور کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کے قتل کو 1 سال ہو گیا، لیکن مقدمے میں اب تک کوئی پیش رفت نہ ہوئی، خاندان انصاف کا منتظر۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
2018 کے دوران مختلف حادثات میں 100 کانکن ہلاک، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی تاریخ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن 23 روز میں داخل ہو گیا، شٹ ڈاؤن سے مراد جزوی حکومتی بندش۔ اور امریکہ میں عوامی نمائندگان کی ایک کمیٹی میڈیا میں شائع ہونے والی اس خبر کا جائزہ لے گی جس کے مطابق ایف بی آئی نے اس بارے میں چھان بین کی تھی کہ آیا صدر ٹرمپ امریکی مفادات کے خلاف روس کی ایما پر کام کرتے آئے ہیں۔ پینل کے ڈیموکریٹک چیئرمین نے ہفتے کے روز یہ بیان دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیل کے حالیہ فضائی حملوں میں ایران کے اسلحے کو ہدف بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ہزاروں حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے اندر شام کے اندر۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے خلیجی پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات کو ختم ہونا چاہیے ہے۔ اور اس بلٹن میں شامل ہیں، اسرائیل نے حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کی طرف سے لبنان میں بنائی گئی 6ٹی اور سب سے بڑی سرنگ تلاش کر لی اور اسے تباہ کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے نقیب اللہ محسود کے قتل میں ملوث اہم ملزم کراچی پولیس کے سابق عہدیدار راؤ انور کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک میں 1 سال قبل کراچی پولیس کے ایک جیلی مقابلے مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کی پہلی برسی کے موقع پر اتوار کے روز ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے منظور پشتین نے کہا کہ پختونوں کے خلاف تشدد اور جارحیت میں ملوث ملزمان اور ریاست اور ریاستی ادارے ان پر مہربان ہیں، ان میں سے ان کے بقول راؤ انور اور قاری احسان اللہ احسان نمایاں ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیلات بتا رہی ہیں۔
پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے نقیب اللہ محسود کے قتل میں ملوث اہم ملزم کراچی پولیس کے سابق عہدیدار راؤ انور کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانگ میں 1 سال قبل کراچی پولیس کے جعلی مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کی پہلی برسی کے موقع پر اتوار کے روز ایک ریلی سے خطاب کرتے وقت منظور پشتین نے کہا کہ پختونوں کے خلاف تشدد اور جارحیت میں ملوث ملزمان پر ریاست اور ریاستی ادارے مہربان ہیں، ان میں ان کے بقول راؤ انور اور قاری احسان اللہ احسان نمایاں ہیں۔ راؤ انور کے بارے میں منظور پشتین نے کہا،
کراچی میں یہ سب سے زیادہ بدتخور تھا، مگر پشتون پول پل کیا اور پشتون پول نے ثابت کیا کہ یہ قاتل ہے، یہ اجرتی قاتل ہے، مگر بعد میں پشتون قوم نے دیکھ لیا کہ پشتون کے اس قاتل کے ساتھ ریاست نے بہت پیار کیا، رشتہ داری نبھائی، ریاست نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو سزا سے بچانے کی کوشش کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ نقیب اللہ محسود کے واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، مگر ابھی تک ان کے خاندان کو انصاف نہیں ملا ہے۔ انہوں نے نقیب اللہ محسود اور دیگر متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی تک تحریک کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ منظور پشتین نے یاد دلایا کہ راو انور 440 بے گناہ افراد کے قتل میں ملوث ہے، لہذا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اسے جلد سے جلد سخت سزا بلکہ پھانسی کی سزا دے۔ تحریک کے سربراہ نے کہا کہ ابھی تک پختونوں کے خلاف جارحیت اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی اس جلسے میں وہ والدین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جن کے پیارے ان کے بقول ریاستی اداروں کے اہلکاروں نے غائب کر دیے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے کو بند کرنے اور اس مسئلے کے دیرپا حل کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جلسے سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا، جبکہ شرکاء نے پختون تحفظ تحریک کے حق میں اور حکومتی اداروں کے غیر منصفانہ سلوک کے خلاف نعرے لگوائے۔ منظور پشتین کے آبائی جنوبی وزیرستان اور ملحقہ علاقوں میں بارودی سرنگوں میں متاثر ہونے والے معذوروں نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ پختون تحفظ تحریک کے جلسے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کیا محسود کے قتل سے پی ٹی ایم کی تحریک کو تقویت ملی؟ اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے کچھ دیر بعد، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت 23 جنوری کو ضمنی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر کے مطابق پاکستان بھارت سے بھی تجارتی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے اب تک کوئی مثبت جواب سامنے نہیں آیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے سنتے ہیں محمد ثاقب کی یہ رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت 23 جنوری کو ضمنی بجٹ قومی اسمبلی میں متعارف کرائے گی۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ حکومت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اسٹیچوری ریگولیٹری آرڈرز جاری کرنے کے اختیارات ختم کر دیے ہیں، اب ایسے کوئی بھی نوٹیفیکیشنز حکومت خود جاری کرے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت 23 جنوری کو منی بجٹ پیش کرے گی، جس کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں بلکہ سرمایہ کاری بڑھانا اور کاروباری طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا ہے۔ اسد عمر نے بتایا کہ ضمنی بجٹ میں پہلے سے منظور شدہ بجٹ کی بعض خامیوں کو دور کیا جائے گا۔
فائنانس بل اناؤنس ہوگا تو آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو آپ کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور کئی اور فیصلے جو ہیں جس میں فائنانس بل کی ضرورت نہیں، ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی، وہ آپ کو میرے خیال میں جنوری کے آخر تک اناؤنسمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایک ابتدا ہے۔ یہ ہم نے ساتھ مل کے اس کو مزید سے مزید سے مزید آسانیاں پیدا کرتے چلے جانا ہے۔
وفاقی وزیر نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو رہی ہے اور درآمدات زیادہ جبکہ برآمدات پہلے ہی کم ہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کا بوجھ غریب آدمی پر نہ پڑے۔ وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا کہ ان کی کارکردگی گزشتہ حکومتوں کے 5 ماہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں علاقائی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے، بھارت اور افغانستان سے تعلقات بہتر نہ ہونے پر خطے میں تجارت بڑھ نہ سکی۔ پاکستان بھارت سے سیاسی، تجارتی اور معاشی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے اب تک بہتر جواب موصول نہیں ہوا ہے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہوں جو ایک خطے کے اندر لوگ جو ساتھ رہتے ہیں ان کے ہونے چاہیے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو پہلی تقریر کی وزیر اعظم بننے کے بعد، اس تقریر کے اندر انہوں نے بھارت کی طرف بھی ایک ہاتھ بڑھایا کہ آئیں ہمارے جو باہمی مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کشمیر اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب کی بات کریں اور تجارت کی بھی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ بھارت کی حکومت نے اس کا مثبت جواب نہیں دیا۔
وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے منی بجٹ پیش کرنے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے معروف تاجر اور کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر سراج قاسم تیلی نے کہا ہے کہ حکومت کو آئے ہوئے ابھی 5 ماہ ہوئے ہیں، معیشت کی حالت انتہائی دگرگوں ہے، لیکن نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے قاسم سراج تیلی نے کہا کہ اسد عمر نے یقین دلایا ہے کہ منی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا یا پھر انتہائی کم شراکہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ گیس کے بحران، ٹیکسز کی بھرمار اور انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث تاجر برادری کو بزنس کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہمیں وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔
میں سمجھتا ہوں 2-4 مہینے 6 مہینے اور دیکھنے میں، ابھی جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کچھ کام ہو رہے ہیں، کچھ کام ہوں گے، کچھ کام صحیح نہیں ہو رہے، لوگ کر نہیں رہے۔ وی ہیو ٹو بی شور اینڈ وی ہیو ٹو ویٹ۔ انہوں نے یقین داری کرائی ہے کہ ہم سے کمٹمنٹ کیے ہیں، جہاں جہاں اینومیلیز ہیں، جہاں جہاں پرابلمز ہیں وہ ٹھیک کریں گے، اور اس منی بجٹ میں نئے ٹیکسز نہیں آئیں گے یا نہ آنے کے برابر ہوں گے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور اس طرح کی چیزوں پہ یہ نئے بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی۔
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت اس وقت ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہے. ملک کا تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے, جبکہ پاکستانی کرنسی کی قیمت میں بھی امریکی ڈالر کے مقابلے میں گزشتہ سال 15% کمی ریکارڈ کی گئی, جبکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی غیر تسلی بخش بتائے جاتے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکہ میں جاری وفاقی حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن بن گیا ہے, اور اتوار کو یہ جزوی بندش 23ویں روز میں داخل ہو گئی ہے, جس کے خاتمے کا کوئی فوری امکان تاحال نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے قبل 1996 میں صدر بل کلنٹن کے دور میں امریکی حکومت کا طویل ترین شٹ ڈاؤن ہوا تھا, جو 21 دن تک جاری رہا تھا. اتوار کو جاری شٹ ڈاؤن 23ویں روز میں داخل ہوا ہے, جس کے باعث امریکہ کی حکومت کی 15 میں سے 9 وزارتوں کی سرگرمیاں اور معمول کے آپریشن جزوی طور پر معطل ہیں. 22 دسمبر کو شروع ہونے والے شٹ ڈاؤن میں وفاقی حکومت کے انصاف, زراعت, خزانہ, تجارت, داخلہ اور داخل سلامتی سمیت کئی محکمے متاثر ہوئے ہیں, جن کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے اور معمول کے منصوبے اور سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے بھی فنڈز ختم ہو گئے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں ڈیموکریٹس اور کانگریس کے ان رہنماؤں کا حوالہ دیا کہ میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوں اور چک شومر اور نینسی پلوسی کا انتظار کر رہا ہوں, تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے سرحدوں پر اور ملک کے اندر خدمات شروع کر سکیں. قبل ازیں صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہماری جنوبی سرحدوں پر بہت بڑا بحران موجود ہے. امریکہ میں کاروبار کی جزوی بندش کو 3 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. لاکھوں متاثرین میں سابق امریکی فوجی بھی شامل ہیں, جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. یہ رپورٹ سنتے ہیں کارلا باب کی. یہ رپورٹ وائس آف امریکہ کے لیے اسد نذیر کی زبانی.
ٹیلر ہوم کویسٹ امریکی امیگریشن اور کسٹم کے محکمے میں ملازم ہیں. یہ ان لاکھوں وفاقی ملازمین میں سے ایک ہیں جنہیں کام پر جانے سے روک دیا گیا ہے, اور اب یہ 3 ہفتوں سے زیادہ گھر پر بیٹھے ہوئے دفتر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں کی تنخواہ انہیں نہیں ملی ہے, اور ان حالات میں یہ اپنے گھر کے اخراجات پر نظر ثانی کر رہے ہیں.
Just start making adjustments. You start cutting, eating out, try to make less trips to town, save on gas.
اپنے گھریلو اخراجات میں کمی بیشی شروع کر دی ہے. باہر کھانا بند کر دیا ہے. گیس بچانے کے لیے کم سے کم گاڑی چلا رہا ہوں. ہوم کویسٹ ایک سابق فوجی ہیں. انہوں نے 24 برس میرین کور میں فوجی خدمات انجام دیں. فوجی ملازمت ایک لحاظ سے ان کا خاندانی پیشہ ہے. پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک ان کے خاندان کے افراد فوج میں ملازمت کرتے آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں,
سپورٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن, سپورٹ اینڈ ڈیفینڈ دی نیشن, سم مارین کڈ ایزیلی گیٹ بیہائنڈ.
آئین کی حمایت اور تحفظ, ملک کا دفاع, یہی ایک فوجی کی وراثت ہوتی ہے. اب ان حالات میں کیری کوئسٹ یہ سوچ رہی ہیں کہ آمدنی کے دوسرے ذرائع کس طرح تلاش کیے جائیں. آخر انہیں گھر بھی تو چلانا ہے, کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ جزوی بندش کب تک چلے. ادھر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ملازمین جنہیں اجرت نہیں مل رہی ہے وہ بھی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیری ہوم کویسٹ کا کہنا ہے,
I very much support a wall or barrier and better security. On the other hand, I'm starting to wake up at night.
مسز ہوم کویسٹ کہہ رہی ہیں کہ میں دیوار یا بہتر سیکیورٹی انتظامات کی حمایت کرتی ہوں, مگر دوسری طرف میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے تنخواہ نہیں مل رہی ہے اور آئندہ گزارے کی کیا صورت ہوگی. ہوم کویسٹ کو امید ہے کہ منتخب نمائندے جلد ہی اس کا حل تلاش کر لیں گے, تاکہ دوبارہ معمول کے مطابق کام پر جایا جا سکے اور تنخواہ مل سکے اور اپنی روزمرہ زندگی اطمینان سے گزرے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے خلیجی پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات کو بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے. انہوں نے یہ بیان اتوار کو قطر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا. مسٹر پومپیو کے بقول, ہم سب اس وقت تک زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جب ہم مل کر کام کرتے ہیں اور ہمارے درمیان تنازعات محدود ہوتے ہیں. جب ہمارے مسائل مشترکہ ہوں گے تو مشترکہ مفادات رکھنے والے ملکوں کے درمیان تنازعات زیادہ مددگار نہیں ہو سکتے. صدر ٹرمپ کے شام سے امریکی فوجوں کی واپسی کے فیصلے پر عمل شروع ہو چکا ہے, اور پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ میدان جنگ سے ساز و سامان بھی نکالا جا رہا ہے, لیکن فوجی ابھی وہیں مقیم ہیں. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ کی اطلاع کے مطابق صدر ٹرمپ کے لیے غیر ملکی فوجی مداخلت میں کمی کے وعدے کی پاسداری دشوار ہو رہی ہے. تفصیلات کے ساتھ بیجت جلانی.
امریکہ کی فوج دنیا کے 150 ملکوں میں موجود ہے اور 7 ملکوں میں لڑائی میں بھی شریک ہے جن میں شام بھی شامل ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب انتخاب میں کامیابی حاصل کی تو انہوں نے اپنی فوجی پالیسی کا خاکہ بیان کیا جس کے مطابق غیر ملکی مداخلت سے گریز کرنا اور بقول ان کے نہ ختم ہونے والی جنگوں کا خاتمہ کرنا تھا.
This destructive cycle of intervention and chaos must finally, folks,
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت اور ابتری کے تباہ کن سلسلے کو بالآخر ختم ہونا پڑے گا. اگرچہ صدر ٹرمپ نے کم فوجی شرکت کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے دفاعی اخراجات میں کوئی کمی نہیں کی. امریکہ دنیا میں فوجی اخراجات کرنے میں بدستور سر فہرست ہے اور عالمی سطح پر ہونے والے اخراجات میں اس کا 35% حصہ ہے. نینتین کا تعلق اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ہے اور ان کا کہنا ہے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نینتین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے فوجی اخراجات مسلسل دوسرے سال بھی ایک ہی سطح پر قائم رہے. صدر کی طرف سے شام میں امریکی فوجیوں کی واپسی کے اعلان کو جلد بازی اور خراب منصوبہ بندی قرار دیتے ہوئے حدف تنقید بنایا گیا لیکن غیر ملکی فوجی مشنز میں کمی کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو بائیں بازو سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے سراہا گیا ہے. ان میں ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار ہونے کی خواہش رکھنے والی سینیٹر الزبتھ وارن بھی شامل ہیں. بعض افراد کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا نقطہ نظر سابق صدر براک اوباما کی حکمت عملی کی بازگشت ہے.
Trump administration is not looking for a new conflict or a new war, which is the other theme that binds them together. Not only do we not want new wars,
Wilson Center کے آرون ڈیوڈ ملر کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کسی نئے تنازع اور لڑائی کی منتظر نہیں اور یہی وہ بات ہے جو ان دونوں میں اتفاق رائے دکھاتی ہے. ہم نہ صرف کسی بھی نئی جنگ کے خواہاں نہیں بلکہ ہم پرانی جنگوں سے بھی خود کو الگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بعض اوقات واپسی مزید مسائل کا باعث بن جاتی ہے. امریکی سیاستدان ابھی تک افغانستان میں امریکی مداخلت سے سبق سیکھ رہے ہیں جہاں امریکی فوج 2001 سے برسر پیکار ہے اور جو امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ ہے. شام میں یہ لڑائی مزید پیچیدہ ہے جہاں مخالفوں میں داعش، ایران اور روس شامل ہیں. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سیتھ جونز کہتے ہیں
Out is not a viable option because that means ceding everything to all of those entities.
Center for Strategic and International Studies ke Seth Jones ka kehna hai ki wapsi behtar intikhab nahi kyunki isse murad ye hai ki un awamil ke sapurd sabhi kuch kar diya jaye. Aise mein jab America sham ke maidan-e-jang se saazo samaan hata raha hai tajziya kar zor de rahe hain ki siyasi tasfiye ke liye rabtakari zaruri hai. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطی میں 9 ملکوں کے دورے پر ہیں اور امریکہ کے بدلتے موقف کے بارے میں پریشان اور فکر مند حلیفوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں. بیجت جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. خبروں کے بعد ہمارا پروگرام ویوز آن نیوز ہوگا جس کے اندر آپ آج کی ٹاپ سٹوریز کے اوپر ماہرین کے تبصرے اور تجزیے سنیں گے، اور جیسے ہی وہ ختم ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کی کالز لی جائیں گی پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً 7:50 پہ. سو دونوں ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے ان کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. 0800-777 یہ ٹول فری نمبر ہے اگر آپ اپنے لینڈ لائن سے کال کریں گے. سو ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پہ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے سب سے پہلے نقیب اللہ محسود, قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان جسے کراچی میں قتل کیا گیا ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے کے اندر, اور اس جعلی پولیس مقابلے کے بعد اگرچہ اس پولیس آفیسر کو جو اس کا ذمہ دار تھا اور جو قصوروار سمجھا گیا ہے اس کے اندر راو انوار ان کو ٹرائل کیا گیا, لیکن اس ٹرائل کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہیں کہ یہ شفافیت میں مبنی نہیں ہے, اور کبھی کس کے ایک مرتبہ بھی راو انوار کو نہیں دیکھا گیا کہ انہیں ہتھکڑیوں میں عدالت کے سامنے لایا گیا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو بڑے پرکس اور پریولیجز رہے اس عرصے میں بھی جب وہ سسپینڈ تھے, پھر انہوں نے اپنے جاب سے ریٹائرمنٹ لی اپنے تمام بینیفٹس کے ساتھ, اور اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں کہ شاید وہ اڑان بھر سکتے ہیں, وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ جس نے پشتون کے باقی مفادات یا باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کو خاص طور پہ اٹھایا تھا, اور شاید بہت سارے تجزیہ کاروں کے نزدیک نقیب اللہ محسود کی ہلاکت نے پشتون تحفظ موومنٹ کو بہت زیادہ تقویت فراہم کی, اور ان کی آواز نکھر کر اور ابھر کر سامنے آئی, کیونکہ نقیب اللہ محسود ایک نوجوان, ایک خوبرو نوجوان جن کی بظاہر بے گناہ ہلاکت کے اوپر پورے ملک میں ایک ریئیکشن تھا, بالخصوص پاکستان کے خیبر پختونخوا کے صوبے میں اور قبائلی علاقوں میں, لیکن کراچی سے لے کر پشاور تک تمام جگہوں پہ اس پہ سخت احتجاج کیا گیا, لیکن بہت سارے سوالات اب بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں جو کہ عدالتی اور انصاف کے نظام کے اوپر اٹھتے ہیں کہ ابھی تک کیوں انصاف نہیں مل سکا ہے, پوری قوم پوری لیڈرشپ ایک طرف ہونے کے باوجود جو اس کا کلپرٹ ہے یا جس کے اوپر جن کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ, وہ بہت پر اعتماد چہرے کے ساتھ پبلک گیدرنگز میں بھی نظر آتے ہیں اور نظر بندی بھی ہے, تو کسی طرح کی کوئی صعوبتیں انہیں نظر نہیں آتی کہ جس طرح کی عام طور پہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں. بات ہم کریں گے اس ایشو کے اوپر کہ نقیب اللہ محسود کی ہلاکت نے پشتین تحفظ موومنٹ کو کتنی تقویت دی ہے. ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شاہی سید صاحب, بہت شکریہ شاہی سید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی
کراچی میں گزشتہ سال قتل ہونے والے نقیب اللہ محسود کے قتل کو ایک سال گزر جانے کے بعد بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس میں اب تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی. پولیس کی اپنی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق نقیب اللہ محسود کو سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی قیادت میں پولیس پارٹی نے اغوا کے بعد جعلی مقابلے میں کلعدم تحریک طالبان سے تعلق کا الزام جوڑتے ہوئے پانچ دیگر افراد سمیت قتل کر دیا تھا. واقعے پر سوشل میڈیا پر بے حد تنقید کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی از خود نوٹس لیا تھا, جبکہ اس کا مقدمہ پولیس پارٹی کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت درج کیا گیا. شروع میں مرکزی ملزم اور سندھ پولیس کے سابق ایس ایس پی راؤ انوار 3 ماہ تک مفرور رہا, تاہم مارچ میں راؤ انوار نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا, جس کے بعد راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ راؤ انوار کی سیکیورٹی کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت سندھ نے ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دیا تھا.
یہ رپورٹ شاید ہم اگلے نیوز آور میں آپ کو تفصیلی سنوائیں گے. شاہی سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما, اور اس ایشو کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر رہی ہے. شاہی سید صاحب بہت شکریہ, اور کراچی سے بھی ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. آج ایک سال ہو گیا پہلی برسی ہے, اور ایک بار پھر پشتون تحفظ موومنٹ انہوں نے اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس جلسہ بھی کیا ہے, بڑا جلسہ تھا, احتجاجی آواز ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے. کس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے اس کیس کو, کہاں پہ بہت بڑے سکم ہیں, کیوں ایڈریس نہیں کیے جا سکے, اور راؤ انوار جو کہ ایک واضح طور پہ اس میں ملوث نظر آ رہے تھے, کیوں کر ان کو سخت جواب دہی کے عمل سے نہیں گزارا جا سکا؟
سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دیکھ سننے والوں کو سلام دیتا ہوں. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے, قانون غریب کے لیے کچھ ہے, امیر کے لیے کچھ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم بہت سمجھے ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمارے جو ملک میں پچھلے 15-20 سالوں سے جو کراچی کا حالات رہا, پورا ملک رہا, پھر ہمارے جو ٹرائبل قبائل تباہ و برباد ہو گئے, یہ جو پڑھائی جنگ تھی وہ ہماری جنگ بن گئی, سلبرائزیشن کے نام پہ ہو گیا, مسئلہ ناموں سے اس میں ملک میں مطلب مسئلہ کو بھی استعمال کیا, قومیتوں کو بھی استعمال کیا. ظاہر بات ہے دشمنوں کی سازش ہو سکتی ہے کسی کو ملک کو کمزور کرنے کے لیے, وہاں پہ قومیت پہ یا مسلک پر لڑاؤ تو ملک تباہ برباد ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیر یہ ہے, عدالتوں میں بڑی دیر ہے. ہم ہر آدمی احتساب چاہتا ہے مگر اپنا نہیں کسی اور کا. اگر ہم سب اپنے گریوانوں میں جائیں گے اور ہم پارلیمنٹ کو بھی دیکھیں, ہم عدلیہ کو بھی دیکھیں, انتظامیہ کو بھی دیکھیں, اور ہر آدمی اپنا اپنا رول, اپنا ہر ادارہ اپنا اپنا رول ادا کرے تو شاید ایسی شکایت نہ ہو کم ہو. بدقسمتی سے ہم اعتراضات تو پارلیمنٹ بھی کرتے ہیں, عدالت بھی کرتے ہیں, انتظامیہ بھی کرتے ہیں, لیکن خود اپنے احتساب کے لیے کوئی تیار نہیں ہے.
صحیح,
یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امیر ہے ان کے لیے کچھ قانون ہے اور جو غریب ہے اس کے لیے الگ قانون.
سو یہ امیر غریب کی تفاوت ہے اس کے اندر, یا یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے بہت سارے میڈیا کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ نقیب اللہ محسود کے قاتل کو شاید, یہ کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں, قومی مفاد کے نام پر شاید زیادہ تحفظ حاصل ہو اور ان کو سزا نہ ہو سکے.
کچھ تو ایک چیز ہے کہ اس ملک میں جنگ تو چلی ہے نا, خفیہ جنگ, وہ مذہب کے نام پہ, مطلب پہ, طالبانائزیشن پہ, کراچی میں دن دہاڑے 18-18, 20-20 لاشیں گرتی تھی, پھر وہ کون تھے, ظاہر بات ہے جو فوج ابھی بیٹھی ہے, جو آپریشن ہوئے 2013 وہ ہم نے ڈیمانڈ کیا 2011 میں کہ ہمارے گھر سے آپریشن شروع کرے, کیونکہ جو کراچی کے حالات تھے وہ تو ہم نے دیکھے نا. تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کوئی بندہ میں کوئی کاروبار برباد, پیسہ لوگ نکال رہے تھے, ملک خراب ہو رہا تھا, تکلیف میں تھا, تو ہم لوگ ڈیمانڈ کیا ہمارے گھر سے شروع کرے, تو کراچی آپریشن کی بہتری تو آئی ہے, لیکن اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے. ایک بندے کو گھر سے اٹھایا گیا, مورا دارال قتل بھی ادھر ہوئے, سیاسی بنیادوں میں بھی قتل ہوئی ہے, پھر اس کے لیے پھر وہ لوگ ظلم کو ظلم سے ختم کرو, تو پھر پولیس کے بھی ایسے گینگوار بن گئے کہ بندے کو اٹھاؤ اور کروڑوں روپے بتے لے لو, بدمائشیاں کرو. مگر اس ملک میں اور خاص کر کراچی میں تو بہت بھیانک وقت گزرا ہے, بڑا تکلیف دہ وقت گزرا ہے, کوئی سرمایہ دار پیسے والا بندہ محفوظ نہیں ہے. طالبان کے نام پہ فون آتے تھے, افغانستان سے فون استعمال ہوتا تھا, پھر وہ گینگ بار کے نام سے فون آتے تھے, اس کے نام پہ استعمال ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ادارے اگر اپنا اپنا رول وقت پہ ادا کرتے تو شاید یہ دن ہم نہ دیتے. طالبان جب کراچی میں ہو رہا تھا تو کسی نے نہیں دیکھا سوراپور میں, اگر آگے پیچھے جو پرابلم کھڑے ہو رہے تھے, ہم تو بہت لوگوں سے بتا رہے تھے لیکن لوگوں نے آنکھیں پھیر دی تھی. ہمارے جو وزیرستان ہے, جو خیبر علاقہ ہے, وہ اس وقت چیچن تاجر کس نے لایا, کیوں ہمارے ملک میں گئے, کیوں ہم پرائی جنگ میں لگے, تو یہ ہمارے خارجہ پالیسی کو ریویژن کی ضرورت ہے, اب بھی ہے.
صحیح صحیح. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. نقیب اللہ محسود کراچی میں ایک خوبرو نوجوان, اس کی ہلاکت ایک پولیس آفیسر کے ہاتھوں, چونکہ اب اس کا اعتراف کر چکے ہیں تو ہم ظاہر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مبینہ ہلاکت ان کے ہاتھوں ہی ہوئی, اور وہ کوئی ایسے ایویڈنس نہیں دے سکے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نقیب اللہ محسود کا کبھی بھی کوئی تعلق کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ ہو, کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا ملیشیا کے ساتھ ہو. اس طرح کے نوجوان, اور پھر یہ پتا چلا کہ سینکڑوں فیک انکاؤنٹرز, لیکن مجرم یا ملزم آپ کے سامنے دندناتا پھر رہا ہے. سسٹم میں کیا خامیاں ہیں, یا پھر جیسا کہ بلیم کیا گیا, کیا قومی مفاد کے نام کے اوپر اداروں کی مدد کی وجہ سے ایسے قاتل ہمیشہ دندناتے ہی پھرتے رہیں گے؟ سسٹم, نظام, عدالت سب مفلوج ہے, کیا کہیں گے آپ؟
میرے خیال میں آپ نے بہت ہی سینسٹیو ایشو کو آج پکڑا ہے. میرے نزدیک تو جو سب سے زیادہ کمزوری ہے وہ ہمارے جوڈیشل پروسیس کے اندر ہے, اور جوڈیشل پروسیس میں جو بھی جو پروفز ہیں یا ایویڈنس جو ہے جو کہ کورٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے یا جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ بہت ہی کمزور قسم کی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ عدالت کے سامنے وہ ایسے انکنٹروورشل جو ہیں انکنٹروورٹیبل پروف ہی نہیں رکھتے کہ عدالت آپ کے کسی طرح سے ان مجرموں کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے. میرے خیال میں جہاں پہ ہمارا سب سے بڑا کمزور ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑا اور ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ لوگ واپس آ کے انہی جرائم میں دوبارہ ملوث ہو جاتے ہیں, انہی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں دوبارہ ملوث ہو جاتے ہیں, تو پولیس کو پھر دوبارہ ان کو پکڑنے کے لیے اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے اور وہاں پہ ان کی دوبارہ شہادتیں بھی ہوتی ہیں. تو اب اوور دا ایئرز یہ ایک ایسا سائیکلک چیز بن گئی ہے کہ اب اس سلسلے سے بچنے کے لیے انکاؤنٹر کلنگز جو ہیں وہ وجود میں آ گئی اور یہ کافی سالوں سے چلتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک تو اگر آپ خالی پولیس کے وہ جو ہے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ انکاؤنٹر کلنس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں سے یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں اور دوبارہ یہ کام کرتے ہیں. اگر آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں یا ٹیررسٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی تقریباً ایسی ہی کوئی چیز ہے کہ ان کو آپ پکڑنے کے لیے جوان شہید ہوتے ہیں، ینگ آفیسر آرمی کے شہید ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کر جب لاتے ہیں تو ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے یا ججز ڈر جاتے ہیں یا
برگیڈیئر صاحب آپ کی بات میں لازے گئے، لیکن یہ تو وہاں پہ اس کا اطلاق ہوگا نا. اگر کسی ایسے فرد کو لیٹ سے کہ فیک انکاؤنٹر میں یا مارا گیا ہے جس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہو، پولیس کو لائسنس ٹو کل تو نہیں دیا جا سکتا کہ ایک شخص جس کے خلاف زندگی میں کبھی کوئی ایف آئی آر کوئی کچی رپورٹ بھی داخل نہیں ہوئی وہ اس کو بھی اٹھا کے مار دیں. تو یہ تو نہیں اس کو ریزن دی جا سکتی کہ چونکہ مجرم عدالت سے بچ کے آ جاتے ہیں. یہ بھی پولیس کی ناکامی اور پروسیکیوشن کی ناکامی ہے. جی جی
نہیں نہیں میں کسی بھی طرح سے انکاؤنٹر کلنس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میں تو آپ کو خالی ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سسٹم کیا چل رہا ہے. سسٹم یہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ میں یہی چاہوں گا کہ جو بھی شخص جس کو پولیس کسی بھی الزام میں اٹھائے اس کو پراپر قانون کے تحت اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، قانون کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے، جج کے سامنے تمام جو ہیں اس کے گواہ پیش ہونے چاہیے، تمام حقیقتیں حقائق جو ہیں وہ پیش ہونے چاہیے، اس کے بعد ایک منصفانہ فیصلہ ہونا چاہیے.
لیکن اس میں بڑا افسوسناک پہلو اس نقیب اللہ محسود کے قتل
کی بات کروں کہ نہ صرف یہ کہ اس مذہب کے لیے یہ انصاف ہونا چاہیے، اور اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہے یا الزام ہے اس پہ تو پھر پاکستان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، دونوں سائڈ کے ساتھ
exactly.
ایک انصاف ہونا چاہیے.
بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو پبلک کی ان پٹ ہوتی ہے ایون وہ قانونی معاملات کیوں نہ ہوں، اس کے اندر قانونی پیچیدگیاں یا وہ کیوں نہ ہوں، یہاں پہ امریکہ کے اندر تو پبلک جو ہے وہ عام طور پہ اس کا حصہ بنتی ہے. جب یہاں پہ پروسیکیوشنز ہو رہی ہوتی ہیں سو جیوری کا وہ حصہ ہوتے ہیں. یہاں پہ پورا ملک جیوری بنا ہے، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پورا ملک جیوری تھا نقیب اللہ محسود کے قتل میں، اور جو اس کا قاتل تھا وہ کلف لگے کپڑوں میں عدالت جاتا تھا، بڑے تم تراک کے ساتھ عدالت سے نکلتا تھا، پولیس اس کو گارڈ کرتی تھی، اور کوئی فرق نہیں پڑا، ٹس سے مس نہیں ہوا یہ سسٹم. کون آخر ایسی طاقتیں تھیں جو اس نقیب اللہ محسود کے قاتل کے پیچھے کھڑی تھیں، اور جو ججوں کو بھی بتا رہی تھی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، جو 20 کروڑ عوام سے بھی کہہ رہی تھی کہ تم چیختے رہو لیکن کچھ نہیں ہو سکتا.
یہ ایک مافیا ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ ایک دفعہ ایک ماڈل گرل تھی جو کہ بہت سارے پیسے لے کر ملک سے باہر جا رہی تھی، ان کو پکڑا گیا تھا. تو الزام یہ لگتا ہے، الزام ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، الزام یہ لگا تھا کہ جس کسٹم انسپیکٹر نے ان کو پکڑا تھا اس کو بھی بعد میں مار دیا گیا تھا. تو یہ مافیا جو ہے یہ وٹنسز کو یا ججز کو ڈرا دھمکا کر اپنے مطلب کے فیصلے کروا لیتے ہیں. تو یہاں پر میرے خیال میں ایک وٹنس پروٹیکشن پروگرام آنا چاہیے تھا. پاکستان میں ایک لا، ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا، قانون نہیں تھا، وہ آرڈیننس تھا پاکستان پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس. اس کے تحت ایک وٹنس پروٹیکشن پروگرام بھی آیا تھا جس کے تحت وٹنسز کو، پروسیکیوٹنگ آفیسرز کو اور ججز کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا، مگر وہ آرڈیننس تھا، قانون نہیں تھا. تو اس آرڈیننس لیپس ہونے کے بعد وہ دوبارہ میرے خیال میں اس کے اوپر دوبارہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اسی قسم کا کوئی نہ کوئی ہمیں سسٹم لانا پڑے گا جہاں پر وٹنس پروٹیکشن ہو اور ججز کو پروٹیکشن ہو، پروسیکیوٹنگ آفیسرز کو پروٹیکشن ہو، اور اس کے بعد ہی یہ سلسلہ چل سکے گا. ورنہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ بے گناہ لوگ ہی مارے جائیں گے اور جو گنہگار ہیں
دیکھیے صاحب آپ کی دس از سو انفارچونیٹ. ہمارا سوال بھی ظاہر اتنا کھل کے اور واضح اور کلیئر نہیں ہو سکتا. اس ملک کے اندر وزیر اعظم کو ان نون، جہاں پہ اس کی موجودگی بھی نہیں تھی، اس کو پھانسی دی جا چکی ہے. وزیر اعظم ایک اور وزیر اعظم کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انوسینٹ ہیں اس الزام کے اوپر، وہ اتنے اسٹرانگ لوگ ہیں، ان کو حکومت سے نکال کے جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے. لیکن راؤ انوار ایک ایس ایس پی، اس کو سسٹم نہیں چھیڑ سکا. میں کیسے مان جاؤں کہ اس کے پیچھے مافیا کھڑی ہے کوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا مافیا اسٹرانگ ہے؟ کسی پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے اتنا مافیا نہیں ہو سکتا، یہ اتنی طاقتیں نہیں ہو سکتی. ایک ایس ایس پی کے پیچھے بہت وہ مافیا کھڑا ہے.
آپ میرے خیال میں اس کی تھوڑی اور گہرائی میں جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ یہ تلاش کریں کہ یہ جو بھی آپ جس ایس ایس پی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے تانے بانے کس کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، تو آپ کو ساری بات چیت کلیئر سمجھ آ جائے گی.
جی شاہی سید صاحب، کتنا ویسے تکلیف, میں پھر وہی پوچھوں گا آنےسٹلی, کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہسٹورک, کم از کم میں نے اپنی زندگی کے اندر دو کیس ایسے دیکھے ہیں پاکستان میں جس میں پورا پاکستان ایک پیج پہ تھا, جس میں چیف جسٹس بھی ایک پیج پہ تھا, جس میں آرمی چیف بھی ایک پیج پہ تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے ان کے اس جو بھی وکٹمائز کرنے والے تھے. ایک مختارہ مائی کا کیس تھا اور دوسرا یہ نقیب اللہ محسود کا ہے, تیسرا آف کورس وہ جو ہے زینب کا کیس تھا. زینب کے کیس میں سکسیس ہوئی جس کی اینیورسری گزشتہ روز تھی, لیکن نہ نقیب اللہ کو انصاف ملا, نہ مختارہ مائی کے کلیم کے مطابق نہ انہیں انصاف ملا. کیا سکم ہے, کیا فلاز ہیں, یا کہیں پہ کوئی کنورژن ہے کسی نہ کسی طرح سے انٹرسٹ کا, جن کو بڑے بڑے انٹرسٹ کا کہہ دیا جائے اور کہا جائے کہ اوکے فائن آپ کو لائسنس ٹو کل لے, آپ کچھ بھی کر لیں.
دیکھیے ہمارے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہم افغان وار کا حصہ بن گئے, بلا وجہ ہمارا جنگ نہیں کیا, فرائے جنگ کا رشیا اور امریکہ کا جنگ تھا, ہم اس کا حصہ بنے. یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری اور غلطی تھی. اسی طریقے سے طالبانائزیشن جب آ گیا اور اس نے پھر ہمارے ملک میں پھر کراچی میں شہروں کی طرف بھی رخ کر دیا, یہ ہماری غلط پالیسی تھی. ہم نے اس کو اپنا اور وہ حکمت عملی سمجھی جنگ کی, لیکن وہ غلط پالیسیاں تھیں. اسی طریقے سے کراچی میں ایک ایسا اجزا پلتا رہا بڑھتا رہا, لوگ وہ ٹپے لگا کر کے آتے تھے, اس کو کوئی بھی آج اس کا انتاپشن کا نام نہیں لے رہا ہے, لیکن یہ انتاپشن جب میں نے 2007 میں کہا تھا یہ راہ کا ایجنٹ ہے, یہ ملک برباد کر رہے ہیں, آج وہ سارے ایجنسیاں کہہ رہے تھے. ان ایجنسیوں کی کیا رپورٹ نہیں تھی, وہ ان کو ٹپے لگاتا رہا, قتل کرتا رہا, بولی بند لاشیں ہوتی تھی کراچی شہر رات کو بند تو بند, آج وہ انتاپشن نے بولا بند تو کوئی بند نہیں ہوتا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری غلط پالیسیاں ہیں. ہم سمجھتے کہ شہر ہم اچھا کام کر رہا ہے, مگر وہ اچھا نہیں ہوتا ہے, وہ ملک کے لیے نقصان میں ہوتا ہے. آج کراچی میں جو پولیس والے 386 پولیس والے چن چن کے مارا گیا, جو 92 کے آپریشن میں کام کیا تھا, اور باقاعدہ اخبارات سرخی بندی ہوئی, پولیس والے نے تانے میں انکار کر دیا کامیش تنظیم کے خلاف یہ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے. تو یہ تو ہماری غلط پالیسیاں تھی, جس کے نتیجے میں ہم نے سیاسی پارٹی جو ملٹنگ وغیرہ کر رہے تھے, جو پارٹی ملٹنگ وغیرہ تھے وہ سیاسی پارٹی ہو ہی نہیں سکی. ہم نے سیاست میں 12 بجے میں دیکھا, ہم نے 12 بجے بی اوور دیکھا, اب نشر بات دیکھا, اب کراچی کے جو حالات تھے اس میں نہیں سمجھتا ہوں جو آپ کی بات درست ہے کہ جو تین کے تھے, لیکن دیکھو کوئی بھی بچہ ہو بے گناہ ہے, کوئی قصور ہے, لیکن جب ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے. لہٰذا کراچی میں جتنا خون گیا وہ تو 18 لاکھ جس دن 8-9 بندے مرتے تھے وہ شہید ہوتے تھے, تو وہ سی ایم کا کرتا تھا آج دن اچھا بول رہا ہے سگنل سے کرے. تو ہم نے تو کراچی میں یہ خون کی خون ہی دیکھ لی ہے, اور یہ سامنے ہوتا تھا, زندہ کے ہوتا تھا, ماں اور بہن اور بیٹیوں کے سامنے ہوتا تھا.
صحیح,
یہ ہماری جو غلط پالیسی ہے جس کی جس کو ہم وہ کر رہے ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک ایسا بندہ, لیکن اب اس بندے سے اتنے سارے انکاؤنٹر کرنا, یہ 2 مہینہ پہلے بندے کو اٹھانا, گھر سے رینجر آئے پولیس آئی سادہ وقت میں لوگ آئے, گاڑیوں کو پلیٹ نمبر نہیں اٹھاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کراچی میں بتایا کرتا تھا, اب آج یہ بتے جو حساب کر رہا ہے کیونکہ ان کا جائیداد ضبط کر رہا ہے, تو کیا اس کو شروع میں نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کام ہو رہا تھا.
اچھا اب یہ ایک سوال ہے, اپنے دونوں پینل سے رکھوں گا, شاہی سید صاحب آپ ہی اس کو پہلے رسپونڈ کر دیجیے گا. نقیب اللہ محسود کی جو ہلاکت ہے, نقیب اللہ کو جس طریقے سے مارا گیا, اس کے نتیجے میں ایک طرف تو عوامی جذبات کا رد عمل تھا پورے ملک میں دیکھا گیا, پھر اس رد عمل کو ایک شکل ملی ہے پشتون تحفظ تحریک کے نام سے. اب وہ تحریک اٹ سیلف, اگر ریاست کے کمپوننٹس, اگر سیکیورٹی ادارے, راؤ انوار جیسے ایسے شخص جس کی انتہائی بھیانک قسم کی شہرت ہے, جس کے اوپر قاتل کا لیبل لگا ہے, جس میں عدالتوں میں بتایا گیا ہے کہ 600 سے زیادہ انکاؤنٹر کر چکا ہے, اگر ایسے شخص کو بچانے کے لیے سیکیورٹی کے ادارے کھڑے رہیں گے تو دوسری طرف پشتون تحفظ موومنٹ کا جن کتنا سٹرانگ ہو جائے گا, سیکیورٹی کیسے ڈیل کرے گی اس کے ساتھ؟
دیکھو میرے معلومات کے مطابق پشتون موومنٹ جو ہے وہ اکیلا نقیب اللہ نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگ غائب ہیں, نہیں ہے, مارے گئے, کچھ افغانستان میں چلے گئے, کچھ طالبان بن گئے, کچھ اب جیسے پشاور آرمی پبلک اسکول کا واقع ہوا تھا اس میں 7 لوگ جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے, لیکن ماں باپ اس کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ میرا بچہ غائب ہے. یہاں تو ہزاروں لوگ غائب ہیں, یہاں تو 3-4 ہزار لوگوں کے دعوے کرتے, عورتیں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, فریادی ہے, لوگ جا کے کچھ شہید ہو گئے, کچھ مر گئے, کوئی افغانستان میں چل گئے, کچھ داعش میں شامل ہو گئے, کوئی طالب میں شامل ہو گئے, ماں باپ کو کیا پتا کہ میرا بیٹا کدھر گیا ہوا ہے. یہاں تو
سارے ظلم ہوئے تھے مختلف گاڑیوں کے لیے.
صحیح کافی. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ایک ایس ایس پی کو بچانا, اگر ہم یہ سوچیں کہ آپ نے جو مافیاز کی بات کی, اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ جڑا ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ سیاستدان اس وقت کن مزاج خود مشکلات کے اندر ہے, وہ سابق صدر ہو, وہ موجودہ پرائم منسٹر ہو. سو پورا ملک میرا خیال ہے کرپشن کے اوپر اتنا متحد نہیں تھا جتنا نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے خلاف, لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ دباؤ کدھر ہونا چاہیے. لیکن سیکیورٹی اداروں کے ایسے کیا مفادات ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک راؤ انوار کو بچانے میں لگے رہیں اور سینکڑوں ہزاروں پشتون نوجوانوں کو وہ اپنی ریاست کے خلاف کر لیں, اور اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ احتجاج کا حصہ ہیں. سو یہ کوئی خطرناک پہلو نہیں ہے کیا, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بریگیڈیئر عمران ملک صاحب.
ہاں جی دیکھیے, ایک تو میرے خیال میں ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے بات لا اینڈ آرڈر کی پاکستان میں, یہ ایک پروونشل سبجیکٹ, اور پولیس جو ہے اور لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ دیکھتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ سیکیورٹی اداروں کا کیا مفاد ہے راؤ انوار کو بچانے میں, سیکیورٹی اداروں کا کوئی مفاد نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے. لیٹس بی ویری کلیئر آن دس تھنگ, ون تھنگ, کیونکہ یہ کوئی فیڈرل کیس نہیں ہے, فیڈرل ایشو نہیں ہے, یہ ایک پروونشل ایشو ہے, اور اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو پروونشل لیول پر جا کر اس کو دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ پی ٹی ایم کی آپ نے بات کی, پشتون تحفظ موومنٹ کی آپ نے بات کی, وہ ایک پاکستان کے اندر یہ مانا جا رہا ہے اور یہ وائڈ اسپریڈ ہے, یہ مطلب عام آدمی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی موومنٹ شروع ہوئی تھی پشتونوں کے تحفظ کے لیے یا ان کے حقوق کے حفاظت کی ہے, جس کو بعد میں ہائی جیک کر لیا گیا تھا فورن انٹیلیجنس ایجنسیز نے, اور یہ کافی حد تک ابھی نیوٹرلائز ہو چکی ہیں. اور دوسری بات مجھے جو سب سے زیادہ آپ کے لیے حال میں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ پشتونوں کے کون سے حقوق ہیں کیونکہ ان کو نہیں مل رہے ہیں. وہ اس وقت پاکستان کی فیڈرل لیول پہ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ وہ ہیں, آرم فورسز کے اندر وہ ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ ہیں, اس میں ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ ہیں, سول بیوروکریسی میں ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ ہیں, تو ان کے کون سے حقوق کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ یہ سب ایک فورن انسپائرڈ موومنٹ ہے, اور یہ بہت اچھا ہوا کہ اس کا کلا کما کیا گیا ہے. رہی بات نقیب مسعود کی, جو یہ سب جوڈس ہے, میرے خیال میں جب ہم اس کے اوپر بات کریں تو ہمیں اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے. رہی بات آپ کی یہ کہ جی اس کو سیکیورٹی ادارے تحفظ فراہم کر رہے ہیں, تو میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. سیکیورٹی اداروں کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے راؤ انوار میں, یہ ایک پروونشل میٹر ہے, اور آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ پروونس کے اندر اس کو کون سی تحفظات حاصل ہیں اور کیوں حاصل ہیں.
جی بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. شاہی سید صاحب رہنما نیشنل, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے معیشت پہ ایک نئے منی بجٹ کے اوپر, کیا اس کے اثرات ہوں گے عوام پہ. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب, ماہر اقتصادیات.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے ہمارا ویوز آن نیوز, اور اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر نئے منی بجٹ کے اوپر. یہ تیسرا منی بجٹ ہے جو توقع کے مطابق بہت جلد پیش کیا جائے گا. پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی اس بارے میں بریفنگ دی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا ناگزیر ہے, جو بجٹ جو ہے وہ لانا پڑے گا, اور غالباً 23 جنوری کو یہ بجٹ, یہ تیس جو بجٹ ہے یہ پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی کے اندر. اپوزیشن اس کے اوپر وہ تنقید کر رہی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر تیسرا بجٹ ہے. آف کورس پہلا بجٹ پچھلی حکومت دے گئی, لیکن یہ دوسرا منی بجٹ اس گورنمنٹ کی جانب سے ہوگا. عام آدمی جس کے اوپر پہلے بہت زیادہ دباؤ ہے ڈالر کی قیمت نیچے جانے سے, جس کے اوپر پہلے دباؤ ہے خاص طور پہ پھر یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں, اشیائے صرف کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں اگر نیا منی بجٹ آتا ہے اور اس میں کچھ ٹیکسز ایسے آتے ہیں جس کا براہ راست اثر نچلے طبقے پہ ہوتا ہے تو اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کے لیے بھی چیلنج اور سوالات پیدا ہوں گے. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز تجزیہ کار اور ماہر اقتصادیات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے جوائن کیا. یہ منی بجٹ لانے کی کیوں کر ضرورت پیش ہو رہی ہے اور وہ بھی اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے 3.5 مہینے ہو گئے ہیں اس کے دوسری بار, سو ہوم ورک مکمل نہیں ہے یا کیا ایشوز ہیں اس حکومت کے؟
میرا خیال ہے ان کی جو ایسٹیمیشن تھی اس میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے, اور جیسے یہ چاہ رہے تھے کہ چیزیں چلیں گی ویسے گئی نہیں ہیں. اب ان کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ سر اٹھانے شروع ہو گئے ہیں اور اچھی خاصی بوروئنگ بھی ہو چکی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب ٹائم ہے کہ یہ تھوڑا سا اور ٹائٹ کریں گے سچویشن کو, اور کوئی یوٹیلیٹیز کی جو پرائسز ہیں ان کو بھی بڑھائیں گے, پلس کوئی نئے ٹیکسز جو ہیں وہ ان کے جو میرا خیال ہے لگژری آئٹمس پر زیادہ ہوگا ان کا فوکس, کیونکہ جیسے اسد عمر کہہ رہے تھے کہ ہم غریبوں کو اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا, لیکن غریب تو افیکٹ ہوتے ہیں, یہ تو کہنے کی بات ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ نئے ٹیکسز جو ہیں وہ آئیں گے, اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ابھی تک جو اکانومی جس ڈائریکشن میں جانی چاہیے وہ جا نہیں سکی, اور جو بنیادی طور پر ٹیکس کلیکشن ہے آل دو کے کلیم تو یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ ہوئی ہے, لیکن اس حساب سے نہیں ہوئی جس طرح ہمارے ایکسپنسز بڑے ہیں, پلس امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بھی اب بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی کوئی ایسے ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے جس سے امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو, اسپیشلی وہ جو لگژری آئٹمس کی ہیں, اور ایکسپورٹس کے لیے کوئی انسینٹیوز دیں جس سے کہ وہ ایکسپورٹ کا سیکٹر جو ہے وہ پک کر سکے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈفرینسز پرٹیکولرلی آپ کو نظر آتے ہیں ہماری یوٹیلیٹیز کا وہ جو برڈن ہے اس کا, یہ ساری چیزیں, پلس میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ کا پلان یہ بن رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, اور اس سے پہلے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ایسی کنڈیشنلٹیز ہمارے پر نہ آئیں جس سے کہ بعد میں ہمیں مشکل پڑے, تو وہ تمام اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آئی ایم ایف غالباً سجیسٹ کرے گا یا جو ان کی ڈسکشنز میں انہوں نے آگے بات کی ہے, تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس وقت گورنمنٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ سٹیپ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, یعنی ایک ویلڈیڈ سٹیپس ہیں جو ان کو لینے پڑیں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب اوور آل ظاہر ہے اب اکانومی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا, ٹیکسز لینے ہیں یا واٹ ایور اپنے قرضوں پہ یہ انحصار کرنا ہے, کیونکہ یہ سارے کا سارا برڈن جو ہے یک مشت جو ہے وہ یکسر عوام کے اوپر نہیں ڈالا جا پائے گا, کیونکہ اگر ڈالا جائے گا تو پھر اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے, اور آلریڈی جب اپوزیشن اپنے کچھ ایشوز کے اوپر وہ متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سو اس کے پھر پرابلمز ہیں, ملک ڈسٹیبلائز بھی ہو جاتا ہے پولیٹیکلی, سو گورنمنٹ کے مد نظر آف کورس یہ چیزیں بھی ہوں گی, لیکن یہ بتائیں جو سب سے زیادہ دنیا بھر میں حکومتوں کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اپنی ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس نیٹ کے اوپر ہوتا ہے, ہم تو چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ سنتے آئے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا, وہ کیا مسئلے ہیں جو سیاسی حکومتوں کو یہ نہیں کرنے دیتی, اور کیا یہ حکومت کر پائے گی؟ اپنے اس مزاج کے اعتبار سے بتائیے گا کہ اس حکومت کے جو دعوے تھے جو کلیمز تھے اور جس بنیاد کے اوپر وہ آئی ہے اقتدار میں.
دیکھیں اس حکومت کو ایک جو بڑی پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے, اور جو بھی ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ ملک کے اندر ہی رہے گی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر وہ پازیٹیو فضا دیکھی جائے تو وہ تو موجود ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملک میں لوگوں کی اتنی کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں, جو کہ یہ جو ٹیکس کا اتنا زیادہ برڈن انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ جو پلفریجز ہیں, یہ جو مطلب ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور درمیان میں سے وہ جو نکل جاتے ہیں وہ جو گیپس ہیں ان کے اوپر آج تک کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. سیکنڈلی لوگوں کو کوئی ایجوکیٹ کرنے کی طرف نہیں آئے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکس کس طریقے سے ہم لے رہے ہیں اور کہاں کہاں خرچ ہوگا. میرا خیال ہے کسی بھی گورنمنٹ نے صرف ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے اور پھر اپنے ٹارگیٹس رکھ کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو ٹیکس نظام کی خرابیاں ہیں نہ کسی نے اس کی طرف توجہ دی ہے اور نہ ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب میں خود اپنی بتاتا ہوں کہ جب میں ٹیکس فائل وہ کرتا ہوں, ٹیکس ریٹرنز فائل کرتا ہوں, تو مجھے بھی لوگوں سے ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ کون سی چیز کہاں ڈالنی ہے, کیسے ڈالنی ہے. تو وہ ایک لمبا پروسیس جو ہے نا, جیسے آپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں تمام لائبریریز اور مختلف جگہوں پر وہ ایک ہیلپ ڈیسک بن جاتا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور اپنے ریٹرنز فل کرتے ہیں اور ان کو بڑی یعنی مفت میں وہ ساری سروس اویلیبل ہوتی ہے. اس طرح کے اگر ہیلپ ڈیسک قائم ہو جائیں جس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے پلس لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی ایک پازیٹیو اثر پڑ سکتا ہے جو کہ ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ نے سائڈ پر توجہ نہیں دی ہے. ہمارے یہاں ٹیکس کا ریٹ بہت ہائی ہے اور مختلف قسم کے ٹیکس ہیں. آج تک کسی نے کوشش نہیں کی ہے کہ ان ٹیکسوں کو سمپلیفائی کیا جائے اور وہ ایونیوز جہاں سے کہ ٹیکس میں گھپلے ہوتے ہیں اس کو روکا جائے. یہ ساری جو ڈسکریشنری پاورز ہیں ان کو روکنے کا ایک جو پہلے طریقہ کار تھا کہ سیلف یعنی وہ جو کمپیوٹر کے تھرو آپ ریٹرنز فائل کرتے تھے, اس سسٹم کو بھی میرا خیال ہے کہ اب وہ اتنی پذیرائی نہیں مل رہی, نہ ہی کوئی اس کی طرف توجہ دے رہا ہے. تو اگر یہ والی ساری چیزیں ایک اچھے طریقے سے دیکھی جائیں, ایک پراپر سٹڈی کروا کے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس سسٹم کو ایفیشنٹ کیا جا سکتا ہے, اور گڈ ایگزامپلز یعنی بیسٹ پریکٹسز دنیا میں موجود ہیں جہاں کے لوگوں نے ایک تھوڑے سے بیس سے سٹارٹ کیا اور ٹیکس کلیکشن ان کی اس لیول پر پہنچ گئی جو آپٹیمل لیول ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا.
Exactly.
تو میرا خیال ہے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کہ پاسٹ میں اتنی زیادہ نہیں دی.
ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ یہ کلچر بھی ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بالفرض ایڈوائزری کونسلز بن رہی ہیں اور اس کے اندر بہرحال ملک کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں وہ تو اس کا حصہ ہیں. اب اس کے باوجود اگر اکانومی استوار نہیں ہوتی تو کہ کلیکٹو فیلئر ہوگی, انڈیویجول یا کسی پارٹی کی فیلئر ہوگی, یا اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتی تو پھر امید کیا رکھی جائے کہ کیا ایسے ریڈیکل سٹیپس ہوں گے جو پاکستان کی معیشت کو لے جائیں, پاکستان کا ٹیکس نیٹ بہتر کریں, لوگوں کو یہ شعور دیں کہ اگر آپ کمائیں گے تو ٹیکس تو دیں گے نا, اگر یہاں سے اٹھ کے لوگ کراچی سے بنگلہ دیش بھی جا کے انویسٹ کریں گے تو ٹیکس تو دینا پڑے گا, امریکہ آئیں گے تو ٹیکس تو دینا پڑے گا, سو پاکستان کو وہ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے؟
وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے نا کہ پاکستان میں ایک وہ بہت مس کنسپشن ہے کہ کوئی بھی اس ٹیسٹ نیس میں آنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ ایک دفعہ وہ آ جائیں تو پھر اس کی لائف جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہی ہوتی چلی جاتی ہے, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہ ہی دیں تو بہتر ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ٹیکس مین کو کوئی پیسے ویسے دے کے تو اس سے وہ جان چھڑا لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک فسیلیٹیشن والی بات اور دوسرا یہ جو ڈر ہے, خوف ہے, اگر وہ نکالا جائے کہ نہیں آپ کو کچھ بھی یعنی تنگ نہیں کیا جائے گا, آپ سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا, کچھ اس طرح کی مطلب کافی چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں, اور میرا خیال ہے کچھ سٹڈیز بھی ہوئی ہیں جس میں ان لوگوں کو وہ ریکمنڈیشنز بھی ملی ہیں کہ جی آپ یہ والے اقدامات اٹھائیں تو ان سے بہتری آ سکتی ہے. لیکن ایک وہ جو مس کنسپشن اور ایک مس ٹرسٹ جو ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاس میں وہ سارے پیسے جو کلیکٹ ہوتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کا حصہ بن جاتے تھے, اور جو ایکچوئل آپ کو ڈیولپمنٹ ملک کے اندر ہے وہ نظر نہیں آتی تھی. اب اگر گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ کوشش کرے اور کوئی ایسے ویژول افیکٹ سامنے آئیں, ایسی یعنی چیزیں سامنے آئیں جس سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ان کے پیسے جو ہیں وہ پراپر طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے بھی ایک بڑا اچھا اثر پڑے گا. جہاں آپ نے بات کی ایڈوائزری کونسلز کی, اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ اکانومی جو ہے نا یہ کوئی کوئک فکس نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے پرابلمز چلے آ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں ٹیکس کلیکشن کو ہی اگر لے لیں تو آپ کہیں کہ جی اوور نائٹ اگر آپ کوئی بہت بڑا ایک کچھ کر لیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے, یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. اور جتنی بھی دنیا کی قومیں جن جو آج ٹیکس کلیکشن کی ہائیسٹ جن کی کلیکشنز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک گریجول, لیکن اس میں ایک انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, ایسے اقدامات جس سے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے اور لوگ ایجوکیٹ ہوں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو فیوچر میں کوئی تنگ نہیں کرے گا, تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی اس کلیکشن کو بڑھا سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو. ایڈوائزر جو ہے ان کی ایڈوائز سنی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا جو عمل ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ہمارے یہاں ویک ہے, اور
اسی پہ فوکس کرنے اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر معین ناظر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. اور سامعین اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز لینے کا. مسٹر وزیر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی ہم کال لیں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور اس سے پہلے کہ اگلا بلٹن شروع ہو, کچھ کالز لیتے ہیں. مسٹر وزیر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم وزیر, کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو رہی تھی یہ جو ہمارا نیا پاکستان بن رہا ہے, یہ تو ساروں کو پتا ہے کہ بالکل پاکستان کی لاسٹ 70 ایئر سے بالکل یہ جو ان کی اکانومی تھی وہ ڈاکومینٹڈ نہیں تھی. ابھی انشاء اللہ عمران خان جہاں تک وزیر اعظم بنا ہوا ہے, انشاء اللہ یہ ڈاکومینٹری اکانومی دے دیں گے اس قوم کو. تھوڑا سا انتظار کرے, کیونکہ انہوں نے کافی زبردست طریقے سے انہوں نے اب اکانومائی کی اور یا باقی صورتحال کی ملک کی کافی زبردست طریقے سے اس پر غور کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی نیا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. کیونکہ لاسٹ 70 ایئر سے پاکستان کی مثال ایک بلائنڈ شپ کی طرح کی, جو جس کا کوئی ڈیسٹینیشن بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. ابھی انشاء اللہ یہ اگر پاکستانی قوم تھوڑا سا وہ کر دینا, انتظار کرے, عمران خان بالکل اب پاکستان کی اکانومائی ڈاکومینٹڈ اکانومائی بنا رہے ہیں. کیونکہ ان سے پہلے اسد صاحب آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کی اکانومائی کی کچھ بھی پتا نہیں چلتا تھا. جو بھی جو ہم بچہ جو پیدا ہو رہا ہے, جو مقروض پیدا ہو رہا ہے, تو یہی سارے
اکانومی ڈاکومنٹ ہونا بہت ضروری ہے. میں صرف اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر آپ ریڈی ٹرک فوڈ بھی لگانا چاہیں نا, سو بھی آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے. پتا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے, آپ کتنا کما رہے ہیں, کتنا آپ اس کے اوپر ٹیکس دیں گے. پاکستان کے اندر جو یہ کلچر ہے نا کہ جی غریب ہے تو یہ ریڈی والا ہے, تو یہ سامنے وہ کچھ بھی تجاوزات کر لے تو کچھ نہ کہا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ریڈی والا ٹیکس نیٹ میں آتا ہو, اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک فیکٹری والے کی انکم اتنی نہ ہو کہ وہ ٹیکس دے.
یہ تو ہے بالکل حقیقت, بات تو یہی ہے اسد صاحب, اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر لے کہ یہ پاکستان کی جو جتنی بری صورتحال بنی ہوئی ہے, ملک آگے جا رہے ہیں, پاکستان پیچھے جا رہا تھا, تو یہ سارا ان کی باقی گزرے ہوئے لوگوں کی, گزرے ہوئے رولنگ لائٹس کی کارستانی کی. کہ
بہت شکریہ آپ کا وزیر صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. جاوید اقبال ہے ملاکنڈ سے ہمارے ساتھ, جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں پی ٹی ایم کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں.
جی,
یہ جو وائس آف امریکہ پی ٹی ایم کو پختونوں کی نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. پختونوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, اور کے پی کے میں ان کی حکومت ہے.
صحیح, بالکل آپ کا ورژن ہے.
اور یہ وائس آف امریکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی ایم پختونوں کی جماعت ہے.
نہیں نہیں, وائس آف امریکہ یہ نہیں کہتا, وائس آف امریکہ یہ نہیں کہتا. وہاں پہ جو تنظیم کا نام ہے, اگر وہ اس کو پشتین تحفظ کر دیں گے تو ہم پشتین کہیں گے, اگر وہ پشتون کہیں گے تو ہم پشتون کہیں گے, اگر وہ سندھ پنجاب بلوچستان کہیں گے تو ہم
پختونوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے نا.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. رمضان صاحب ہمارے ساتھ ڈیرہ غازی خان سے. جی رمضان صاحب.
سر جی, بس اتنا کچھ کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سلمان کے دور دور پہاڑوں پہ رہتے ہیں, صرف وائس آف امریکہ سنتے ہیں, اور آپ کا معلومات جیسے کہ ایک بوڑھا ہر وقت آپ کے اس میں آتا ہے, پروگرام میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ معلومات کا خزانہ جو کچھ ہے وہ صرف معلومات کا خزانہ وائس آف امریکہ کے اس میں ہے, نشریات میں ہے, ہم سن رہے ہیں. اتنا کچھ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بال بچے سب تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. آپ جتنا کچھ کر رہے ہیں خدا آپ کو یہ سلام دے گا انشاءاللہ.
بہت شکریہ. میں صرف ایک جملہ اس میں کہوں گا کہ غیر جانبداری بیلنس، توازن، یہ ایک ہمارے سامنے ایک واضح لکیر ہے جس کی کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کا پروگرام پسند کرنے کا، سننے کا، اور اپنی اگلی نسلوں تک کو ہمارا یہ کنٹینٹ سے متعارف کرانے کا بہت شکریہ. ایک سامعین بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلا نیوز آور پیش کریں گے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.